کے راہ ہمیں رہ گئی، یہ مچل کے در سے لپٹ گئی، وہ کسی امیر کی شان تھی، یہ کسی غریب کی بات ہے، وہ کسی امیر کی شان تھی، یہ کسی غریب کی بات ہے، مجھے جان سے بڑھ کے عزیز دل، میرا درد دل سے عزیز تر، مجھے جان سے بڑھ کے عزیز دل، میرا درد دل سے عزیز تر، ہے جو درد سے بھی عزیز تر، وہ میرے طبیب کی بات ہے، ہے جو درد سے بھی عزیز تر، وہ میرے طبیب کی بات ہے، میں بروں سے لاکھ برا سہی، مگر ان سے ہے میرا واسطہ، میں بروں سے لاکھ برا مگر ان سے ہے میرا واسطہ، میری لاج رکھ لے میرے خدا، یہ تیرے حبیب کی بات ہے، میری لاج رکھ لے میرے خدا، یہ تیرے حبیب کی بات ہے، تجھے اے منور بے در شہر سے چاہیے اور کیا، تجھے اے منور بے نوا در شہر سے چاہیے اور کیا، جو نصیب ہو کبھی سامنا تو بڑے نصیب کی بات ہے، جو نصیب ہو کبھی سامنا تو بڑے نصیب کی بات ہے۔ نہ کہیں سے دور ہے منزلیں نہ کوئی قریب کی بات ہے.
جی ہاں سامعین, ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے قلوب کو منور فرما رہے تھے. یہ مہینہ دلوں کو نورانی کرنے کا مہینہ ہے, یہ مہینہ دلوں سے قدورتوں کو نکالنے کا مہینہ ہے, یہ مہینہ دلوں کو پاک کرنے کا مہینہ ہے, یہ مہینہ خدا کا مہینہ ہے, اور اس مہینے میں انسان کو خضوع اور خشوع کے ساتھ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہی دعا کرنی چاہیے, العاف العاف العاف. یا سامعین, ماہ مبارک رمضان کی پاک اور مطہر ساعتیں ہیں, آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں, ہم بھی آپ کے لیے دعا گو ہیں. پروگرام کے اس حصے میں پہلے سماعت فرمائیے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا مستقل سلسلے وار پروگرام یادوں کے جھروکے, اور پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام درخشاں ستارے. تو پہلے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے.
یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 20 اسفند, 9 رمضان المبارک اور 10 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. بیس اسفند سن 1368 ہجری شمسی کو پاکستان کے معاصر شاعر ڈاکٹر عبد الحمید عرفانی کا 80 سال کی عمر میں انتقال ہوا. ان کا تعلق سیالکوٹ سے تھا. ڈاکٹر عرفانی شاعر مشرق علامہ اقبال کے ایک ممتاز شاگرد تھے اور اسلامی تہذیب و ثقافت کے احیاء اور مغربی ثقافتی یلغار کے مقابلے میں ان کا اہم کردار تھا. ڈاکٹر عبد الحمید عرفانی نے ادب کے مختلف شعبوں میں 40 سے زیادہ کتابیں تالیف کیں. قیام پاکستان سے پہلے سن 1945 میں حکومت ہندوستان نے ان کو انگریزی کے استاد کی حیثیت سے ایران بھیجا, اور قیام پاکستان کے بعد تہران میں پاکستانی سفارت خانے میں ثقافتی اور صحافتی اتاشی کا عہدہ ان کو دیا گیا. ڈاکٹر عبد الحمید عرفانی عمر کے آخری برسوں میں پاکستان کی پنجاب یونیورسٹی میں تدریس کے شعبے سے وابستہ رہے. نو رمضان المبارک سن 297 ہجری قمری کو 3 صدی ہجری کے ایک شاعر, ادیب, محدث اور فقی محمد بن داؤد ظاہری نے 42 سال کی عمر میں وفات پائی. داؤد ظاہری ادب, شاعری, حدیث اور فقہ میں استاد کی حیثیت رکھتے تھے. انہوں نے ادب کے موضوع پر متعدد کتابیں تحریر کی ہیں. نو نو رمضان المبارک سن 853 ہجری قمری کو ممتاز ماہر فلکیات الغ بیگ کو قتل کر دیا گیا۔ وہ 16 سال کی عمر میں تیمور کے جانشین مقرر ہوئے۔ تیمور کے برخلاف الغ بیگ کو ملکی سرحدوں میں توسیع میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، بلکہ وہ زیادہ تر تحقیق و مطالعے میں مشغول رہتے تھے۔ انہوں نے ایک اسکول قائم کیا جس میں دیگر موضوعات کے علاوہ علم نجوم خاص طور پر پڑھایا جاتا تھا۔ الغ بیگ کی دیگر کاوشوں میں سن 828 ہجری قمری میں سمرقند میں قائم کی گئی ایک 3 منزلہ رصدگاہ ہے۔ قابل ذکر ہے کہ شمسی نظام کے کچھ سیاروں کے بارے میں الغ بیگ کی تحقیقات کے نتائج آج کی تحقیقات سے زیادہ مختلف نہیں ہیں۔ نو رمضان المبارک سن 1325 ہجری قمری کو آیت اللہ شیخ محمد بہاری ہمدانی نے وفات پائی۔ وہ 13ویں اور 14ویں صدی ہجری قمری کے ایران کے مشہور عارف اور بزرگ عالم دین تھے، جو اپنی پرہیزگاری، نیکی عمل اور علمی کمالات کی وجہ سے مشہور ہیں۔ وہ اپنی ابتدائی تعلیم مکمل کر کے عراق کے شہر نجف اشرف چلے گئے اور تعلیم کی تکمیل کے بعد تدریس میں مشغول ہو گئے۔ آیت اللہ بہاری ہمدانی کی تصنیفات کا مجموعہ تذکرۃ المتقین کے نام سے شائع ہوا۔ دس مارچ سن 1872 عیسوی کو ہندوستان میں تحریک آزادی کے ایک رہنما مولانا عبید اللہ سندھی پیدا ہوئے۔ وہ سیالکوٹ میں ایک سکھ گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کا آبائی پیشہ زرگری تھا۔ 15 سال کی عمر میں ان کو اسلام میں دلچسپی پیدا ہوئی اور بالآخر اسلامی کتابوں کے مطالعے کے بعد مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے ریشمی رومال تحریک کو منظم کیا، مگر یہ تحریک ناکام ہو گئی۔ 1944 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا۔ دس مارچ سن 1872 عیسوی کو اطالوی سیاسی فلسفی جیو سیپے مادنی کا انتقال ہوا۔ وہ 22 جون سن 1805 عیسوی کو جنیوا میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے جنیوا یونیورسٹی میں اپنی اعلیٰ تعلیم مکمل کی اور پھر ایک خفیہ تنظیم کے جنگجوؤں میں شامل ہو گئے، جو آسٹریا سے اٹلی کی آزادی کے لیے لڑ رہے تھے، لہذا مادزینی کو گرفتار کر لیا گیا۔ رہائی کے بعد انہوں نے ان 3 اہداف کے ساتھ اطالوی نوجوانوں کی تحریک بنائی: اٹلی کا اتحاد، اطالوی جمہوریہ کا قیام اور یورپ کو آزاد اور مساوی ممالک کے اتحاد کے طور پر تشکیل دینا۔ مادزینی کو ایک بار پھر گرفتار کر لیا گیا، لیکن ہر حال میں انہوں نے خون بہائے بغیر انقلاب لانے کی کوشش کی۔ چنانچہ وہ فرانس اور سوئٹزرلینڈ چلے گئے، لیکن وہاں سے نکالے جانے کے بعد انہوں نے انگلستان کا رخ کیا۔ ان کے خیال میں انقلاب افکار و نظریات کا کام ہے، نہ کہ جنگ و جدل کا۔ مادزینی ایک قوم پرست اور محب وطن تھے، لیکن انہوں نے قوم سے بالاتر اہداف کی وکالت کی اور درحقیقت انسانیت کی ایک متحدہ جمہوریہ کی تشکیل ان کے مد نظر تھی۔ جو سیپے مادزینی دنیا کی ہر ترقی پسند تحریک کی حمایت کرتے تھے، وہ جہاں بھی گئے انسانیت سے بے پناہ محبت کی وجہ سے ان کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ وہ کسی بھی ملک کے شہری نہیں تھے۔ 10 مارچ 1876 عیسوی کو امریکی سائنسداں الیگزینڈر گراہم بیل نے ٹیلی فون ایجاد کیا اور اپنے معاون واٹسن کے ساتھ اسی دن اپنے ایجاد کردہ فون پر گفتگو کی جو دنیا کی پہلی ٹیلی فونی گفتگو تھی۔ الیگزینڈر گراہم بیل نے اپنی اس ایجاد میں دیگر محققین اور سائنسدانوں کے تجربات سے بھی استفادہ کیا تھا۔ گراہم بیل کے ایجاد کردہ ٹیلی فون میں بعد میں سائنسدانوں نے تبدیلیاں کی اور ان کو موجودہ شکل دی۔10 مارچ 1945 کو دوسری عالمی جنگ کے دوران امریکی طیاروں نے جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو پر شدید بمباری کی، جس کی وجہ سے تقریباً 100,000 عام شہری ہلاک ہوئے۔ امریکہ نے جاپان پر یہ بمباری اس لیے کی تھی کہ وہ مجبور ہو کر ہتھیار ڈال دے، مگر اس کے باوجود جاپان نے اس جنگ میں ہتھیار ڈالنے پر آمادگی ظاہر نہیں کی، یہاں تک کہ اگست 1945 میں امریکہ نے جاپان کے شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرائے، جس میں لاکھوں بے گناہ افراد ہلاک ہوئے۔ اس کے بعد جاپان نے ہتھیار ڈال دیے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
عزیز سامعین، پروگرام درخشاں ستارے کی 35ویں کڑی کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ عباس سید اور مریم زہرہ کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہم نے پروگرام درخشاں ستارے کے آغاز اور 3ری صدی ہجری کے علماء کے حالات زندگی پر تفصیل سے روشنی ڈالنا شروع کیا ہے، اور ہر پروگرام میں علم و تقویٰ کے روشن مناروں اور درخشاں ستاروں کے بارے میں مفید گفتگو کرنے کی سعی و کوشش کی ہے۔ اسی طرح گزشتہ پروگرام میں ہم نے 11ویں صدی ہجری قمری کے بزرگ فلسفی اور عارف کامل میر داماد شیخ بھائی اور ملا صدرہ کے فضائل و مناقب اور ان کی خدمات پر سیر حاصل بحث کی تھی۔ آج کے پروگرام میں ہم ان تینوں عظیم ہستیوں کے شاگرد رشید اور 11ویں صدی ہجری قمری کے حکیم و فلسفی، مفسر قرآن و حدیث، محدث گران قدر، علامہ ملا محمد بن رضی الدین شاہ مرتضیٰ بن محمود کاشانی، معروف بے ملا محسن فیض کاشانی علیہ رحمہ کے فضائل و کمالات اور ان کی خدمات سے آپ کو روشناس کرائیں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔
سامعین، ملا محسن فیض کاشانی 14 صفر المظفر سن 1007 ہجری قمری کو ایران کے ثقافتی و تاریخی شہر کاشان میں پیدا ہوئے۔ ملا فیض کاشانی کا خاندان علم و تقویٰ میں مشہور تھا۔ آپ کے والد رضی الدین شاہ مرتضیٰ زبردست فقیہ، متکلم، مفسر اور کاشان کے عظیم و ماہر ادیب، اور آپ کی والدہ ماجدہ زہرا خاتون عالمہ فاضلہ شاعرہ اور شہر ری کے بزرگ عالم دین علامہ ضیاء العرفا کی بیٹی تھی۔ محمد محسن فیض کاشانی نے ابھی عمر کی دوسری ہی بہار میں قدم رکھا تھا کہ شفقت پدری سے محروم ہو گئے۔ آپ کی تربیت و پرورش آپ کے ماموں اور چچا نے کی۔ آپ نے اپنے فاضل جلیل ماموں اور عالم نبیل چچا سے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ ابھی آپ نے زندگی کی 20ویں بہار ہی دیکھی تھی، وطن چھوڑنا پڑا اور اپنے بڑے بھائی کے ساتھ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے اصفہان آ گئے۔ اس زمانے میں اصفہان ایران کا دارالحکومت اور علماء و دانشوران اور مختلف اسلامی علوم کے ماہر اساتذہ کا مرکز شمار ہوتا تھا۔ شیخ بہائی، ملا صدرہ اور میر داماد رضوان اللہ علیہ اجمعین نے شہر اصفہان کو عالم اسلام کے علمی مرکز میں تبدیل کر دیا تھا، اور ملا محسن فیض کاشانی نے اس سنہری موقع سے بھرپور علمی استفادہ کیا۔
علامہ محسن فیض کاشانی نے بے پناہ اور اپنی انتھک کوششوں اور محنتوں سے یکے بعد دیگرے علمی مراحل طے کیے اور شیخ بھائی علیہ رحمہ سے اجازہ حدیث حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس اجازت نامے کے معنی یہ ہے کہ یہ شخص علم کے ان مراحل پر فائز ہو چکا ہے جو حدیث کی معرفت و شناخت سے بخوبی واقف ہیں، لہذا اسے اجازت نامہ دیا گیا ہے تاکہ وہ اس کے وصول کے بعد احادیث کو نقل اور اس کے صحیح ہونے کے بارے میں اپنا نظریہ پیش کر سکے۔ علم کے اعلیٰ مراحل پر فائز ہونے کے بعد ملا فیض کاشانی نے دوسرے شہروں کا سفر شروع کر دیا تاکہ ان شہروں میں رہنے والے دوسرے بزرگ علماء سے کسب فیض کریں۔ ملا محسن فیض کاشانی عالم جوانی میں ہی درجہ اجتہاد پر فائز ہو گئے اور تمام فقہی مسائل میں صاحب رائے و نظریہ قرار پائے، اور اس وقت موجود تمام فقہا اور مجتہدین نے آپ کے اجتہاد کی تائید بھی فرمائی۔
ملا محسن فیض کاشانی عظیم عالم و دانشور، سرگرم اور مختلف علوم دینی میں ید طولا رکھتے تھے۔ آپ نے بے شمار کتابیں بے عنوان یادگار چھوڑی ہیں۔ اس عالم فرزانہ نے 18 برس کی عمر سے ہی رسالے، مقالات اور کتابیں لکھنا شروع کر دی تھی، اور عمر مبارک کی 65ویں بہار میں قدم رکھتے رکھتے تقریباً 140 رسالے اور کتابیں تحریر کی، جن میں سے ہر ایک نے اپنی اپنی جگہ پر اسلامی معاشرے کی تہذیب و ثقافت کی ترقی و پیش رفت میں اہم کردار ادا کیا اور کر رہی ہیں، جن کے اثرات روز روشن کی طرح اہل علم پر واضح و روشن ہیں۔ ملا فیض کاشانی کے علمی آثار میں سے ایک بہترین اور اہم اثر کتاب تفسیر صافی ہے، جو معتبر کتاب اور قرآن کریم کی اہم ترین تفسیر شمار ہوتی ہے۔ ملا فیض کاشانی نے اس کتاب کو لکھنے سے پہلے اکثر و بیشتر ان تفاسیر کا، جسے شیعہ اور اہل سنت نے لکھا تھا، دقیق مطالعہ کیا، اور پھر اس تفسیر کو شیعوں کی معتبر اور مستند روایتوں کی بنیاد پر تحریر کیا۔ اس عالم فرزانہ کی دوسری معرکۃ الآرا کتاب الوافی ہے، جو حدیث کے موضوع پر لکھی گئی ہے۔ ملا محسن فیض کاشانی نے کتاب الوافی لکھنے میں شیعوں کی 4 معتبر کتابوں یعنی الکافی، تہذیب، استبصار اور من لا یحضر الفقی کا دقیق مطالعہ کیا، اور اس پر نہایت ہی غور و خوض کے ساتھ محققانہ نظر دوڑائی اور تکراری احادیث کو حذف کیا، اور بعض احادیث کی تفصیلی شرح کو اس کی جگہ پر تحریر کیا، اور مفید و معتبر احادیث کا مجموعہ تشنگان علوم و معرفت کی خدمت میں پیش کیا۔ کتاب الوافی متعدد جلدوں میں شائع ہوئی ہے۔ اسی طرح سے ملا فیض کاشانی نے کلامی، عرفانی، اخلاقی اور ادبی موضوعات پر مشتمل بہت سے آثار چھوڑے ہیں، جس کی تفصیل کی یہاں پر گنجائش نہیں ہے۔
علامہ محسن فیض کاشانی اگرچہ عظیم مجتہد اور علوم اسلامی میں ماہر استاد کے درجے پہ فائز تھے، لیکن اب بھی علوم و معارف کی تشنگی ان کے وجود میں شعلہ ور تھی، اور وہ خود کو تمام علوم سے سیراب نہیں سمجھتے تھے، اور وہ تمام علوم جسے حاصل کیا تھا اسے کمال اور تقرب الہی تک پہنچنے کے لیے سودمند قرار نہیں دیتے تھے۔ آپ ایک دوسرے علم کے حصول کے فراق میں تھے، وہ علم جس کے ذریعے اپنے وجود زیجود کو وسعت عطا کریں تاکہ خدا کی قربت کے سزاوار بن جائیں۔ اس علم کے لیے لازم ہے کہ کسی اور جن سے ہو، یعنی جن سے عمل سے ہو، نہ کہ جو درس و بحث اور مدرسے سے حاصل کیا گیا ہو۔ علم کی اس تشنگی نے بالآخر انہیں کم میں بہت ہی بڑے عارف و کامل الہی حکیم صدر الدین محمد شیرازی تک پہنچا دیا۔ اس زمانے میں ملا صدرہ علیہ رحمہ نے علمی حلقوں سے رنجیدہ و مغموم تصنیف و تالیف اور درس و تدریس سے دوری اختیار کر لی تھی، اور صفائے باطن اور نور حقیقت سے اپنے وجود کو منور کرنے کے لیے قم کے ایک دیہات کا حق میں سکونت اختیار کر لی۔ ملا محسن فیض کاشانی اپنے دوست ملا عبدالرزاق لاہیچی کے ہمراہ ملا صدرہ کی خدمت میں رہ کر 8 سال تک حکمت الہی کا درس حاصل کرتے رہے، اور خداوند عالم کی عبادات اور سخت محنت و مشقت کر کے اپنے نفس کو نورانیت کے سانچے میں ڈھالتے رہے۔ یہاں تک کہ خداوند عالم کے لطف و کرم سے عالم قدس اور کبھی ختم نہ ہونے والے علوم باطنی کی راہیں ان کے سامنے واضح و آشکار ہو گئیں۔ ملا فیض کاشانی اب نہ صرف ایک عظیم و شان فقی اور علوم اسلامی میں عظیم ترین استاد کی حیثیت سے معروف تھے، بلکہ وہ ایک روشن ضمیر عارف کے عنوان سے مشہور ہوئے، جو اپنے وجود کو نور حقیقت سے سیراب کر چکے تھے۔
فیض کاشانی کی نماز جمعہ پر خاص توجہ تھی، اور ان کا عقیدہ تھا کہ امام معصوم علیہ السلام کی غیبت کے زمانے میں نماز جمعہ تمام مسلمانوں پر واجب ہے، اور جس شخص نے نماز جمعہ پڑھا ہے اس پر نماز ظہر کا پڑھنا واجب نہیں ہے، یعنی نماز ظہر کی جگہ پر نماز جمعہ کفایت کرے گی۔ شیراز کے حاکم نے ملا فیض کاشانی سے درخواست کی کہ وہ شیراز تشریف لائیں اور نماز جمعہ یہاں پڑھائیں۔ ملا فیض کاشانی نے حاکم شیراز کی دعوت کو قبول کر لیا اور 2 سال تک شیراز میں مقیم رہے، لیکن نماز جمعہ کے بارے میں آہستہ آہستہ مختلف طرح کی باتیں ہونا شروع ہو گئی، اور پھر یہ ماجرا اس قدر طول پکڑتا گیا کہ ملا فیض کاشانی کے لیے شیراز میں رہنا دشوار ہو گیا۔ لہٰذا انہوں نے اپنے شہر کاشان واپس آنے کا ارادہ کر لیا تاکہ دوبارہ یہاں آ کر تعلیم و تدریس، تالیف و تحقیق اور تبلیغ دین مبین میں مشغول ہو جائیں۔ اس جلیل القدر عالم دین نے کاشان کی مسجدوں میں کبھی کبھی لوگوں کے ہمراہ نماز جمعہ بھی اقامہ کیا۔
ملا فیض کاشانی بہترین اخلاق و کردار کے مالک اور شہرت و قدرت کے حصول سے ہمیشہ پرہیز کرتے تھے۔ وہ علم باطنی کے حصول اور مفید افکار و نظریات کو تمام دوسرے امور پر ترجیح دیتے تھے، اور حکومت کے بڑے بڑے افراد کے ساتھ نشست و برخاست اور ان کی دعوتوں سے بہت دور رہا کرتے تھے۔ ملا فیض کاشانی علم و دانش اور نفسانی کمالات کی تلاش و جستجو میں بہت زیادہ مصیبتیں اور پریشانیاں برداشت کرتے اور بے شمار اور طولانی سفر کی صعوبتوں کو تحمل کرتے۔ آپ اپنے نظریات کو بہت ہی صراحت سے بیان کرتے تھے اور شجاعت و بہادری کا مظاہرہ کرتے اور دکھاوے اور چاپلوسی سے پرہیز کرتے تھے۔ ملا فیض کاشانی جس طرح سے دنیا کی بے راہ روی اور دنیا پرستی سے اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے تھے، اسی طرح بے جا تعصبات اور غیر عاقلانہ امور کی ادائیگی کی شدت سے مخالفت کرتے تھے، اور عالم نما یعنی بے عمل علماء سے دوری اختیار کرتے تھے۔ آپ برجستہ عالم دین ہونے کے باوجود اہل بیت علیہ السلام کے مطیع و فرما بردار تھے، اور صرف اہل بیت علیہ السلام کی پیروی میں ہی اپنی بھلائی جانتے تھے۔
ملا فیض کاشانی حضرت امام مہدی آخر الزماں علیہ السلام سے والہانہ عشق و محبت رکھتے تھے۔ کتاب شوق مہدی آپ ہی کی یادگار ہے، جس میں امام زمانہ علیہ السلام سے متعلق بہترین اشعار و کلام موجود ہیں۔ اس کتاب کے مقدمے میں ملا فیض کاشانی تحریر کرتے ہیں، عالم جوانی کے ابتدائی دور سے ہی میرے دل میں امام زمانہ علیہ السلام اور دوسرے تمام معصومین علیہ السلام کی الفت موجزن تھی، مگر اس امام حمام کی ملاقات کا اشتیاق میرے دل میں مچلنے لگا۔ ایسے عالم میں نہ تو میں نے کوئی ملاقات و دیدار کا راستہ ہی پایا، اور نہ ہی میرے اندر اس دوری و جدائی کو صبر کر پانے کی قوت و طاقت تھی۔ لہٰذا میں نے ارادہ کیا کہ اس امام بزرگوار کی جدائی کے غم اور ملاقات کے شوق کے اظہار میں دل نشی اشعار کہہ کر اپنے غم فراق اور شوق وصال کو کچھ تو رام کر لوں۔ آئیے ملا فیض کاشانی کے بعض اشعار کو پڑھتے ہیں۔
اے صاحب زمان، خدا کے واسطے میرا دل میرے ہاتھ سے کھویا جا رہا ہے۔ اے پردے غیبت کے مکین، خرامہ خرامہ پردے سے باہر آ جائیے، کیونکہ اب صبر کا یارہ نہ رہا۔ اے کشتی ولایت، میں غرق ہوتا جا رہا ہوں، مجھے نجات عطا فرمائیے۔ کاش ایسا ہی ہو کہ میں آپ کو دیکھوں اور اپنے آشنا کا دیدار کروں۔ یہ دنیا چند روزہ ہے، افسانہ ہے، جادو کی طرح سے ہے۔ ایک لمحہ آپ کی خدمت میں رہنا داراؤ سکندر بادشاہوں کی حکومت میں رہنے سے زیادہ بہتر ہے۔ جس نے بھی آپ کی معرفت حاصل کر لی وہ کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ آپ کی الفت و محبت فقیروں کو بادشاہ بنا دیتی ہے۔
سامعین، ملا محسن فیض کاشانی کی 6 اولاد تھی، جن میں 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ تینوں بیٹے اپنے زمانے کے زبردست متقی و پرہیزگار عالم دین تھے۔ ملا فیض کے سب سے بڑے بیٹے علامہ محمد علم الہدیٰ فقی و محدث اور بزرگ علماء میں سے تھے، جن کی پاکیزہ نسل میں آج بھی بے شمار علماء و مجتہدین، ادیب و فقی کاشان، شیراز، قم، تہران اور کرمان جیسے شہروں میں موجود ہیں۔ ملا فیض کاشانی کے دوسرے دو بیٹے نور الہدیٰ اور معین الدین اپنے زمانے کے بزرگ علماء میں سے تھے۔ علماء شیعہ کی حیات طیبہ میں ایک خوبصورت بات یہ دیکھنے کو ملتی ہے کہ ان کے گھر اور خاندان میں خواتین مردوں ہی کی طرح علم و دانش اور منزل کمال کی راہوں کے طے کرنے میں ایک ہی جیسی ہوتی ہیں اور بہترین مقامات پر فائز ہوتی ہیں۔ عام طور پر بہترین اساتذہ اور دانشوروں سے کسب فیض کرتی ہیں، اور جب خود اس بلند ترین منزل پر فائز ہو جاتی ہیں تو عورتوں کے لیے درس و تدریس کا اہتمام کرتی ہیں۔ خود علامہ محسن فیض کاشانی کی بیٹیوں میں عالیہ بانو، فاضلہ، عالمہ، شاعر اور ام سلمہ حافظ قرآن کریم اور متقی و پرہیزگار دانشور تھیں۔
علامہ محسن فیض کاشانی 84 برس کی عمر میں کاشان میں خالق حقیقی سے جا ملے، اور کاشان ہی کے ایک قبرستان میں کہ جس کی زمین پہلے ہی سے خرید کر وقف کر دی تھی دفن ہوئے۔ آپ نے تواضع اور انکساری کی بنیاد پر وصیت کی تھی کہ ان کی قبر پر کسی بھی طرح کا کوئی بھی سائبان نہ بنایا جائے، لیکن اس مسئلے میں عوام کے درمیان ان کی فضیلت میں ذرا برابر کمی واقع نہ ہوئی، اور آج بھی 300 برس گزر جانے کے باوجود اس عارف کامل اور فقی و دین شناس کی قبر مطہر قابل صد احترام ہے۔ خداوند عالم انہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام کا ہم نشین قرار دے۔
کرتے ہیں تمہیں پھول افسوس ہمیں تیری شہادت کا ہے، بہت افسوس ہمیں تیری شہادت کا ہے، اب تو دن آئے تھے گلشن کے سنورنے والے، راہ اسلام پہ دنیا سے گزرنے
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے پروگرام ایرانی فن تعمیر سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین آئیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کا تیسرا اور آخری بولٹن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ ایران خطے میں امن کا ضامن ہے، ہمارا ایٹمی پروگرام بھی پرامن مقاصد کے لیے ہے۔ ناروے کے وزیر اعظم سے ایرانی صدر کو ٹیلیفونی گفتگو۔ شام کے ساحلی علاقوں میں الجولانی حکومت کے سیکورٹی اہلکاروں اور مسلح افراد کے ہاتھوں عام شہریوں کا وسیع پیمانے پر قتل عام۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے گھر کو نشانہ بنانا استقامتی محاذ کے مجاہدین کی طاقت کا ثبوت ہے، حزب اللہ۔ فلسطین پر ہمارا موقف واضح اور غیر متزلزل ہے، آصف علی زرداری۔ اور ہندوستان کی پارلیمنٹ لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف کا ووٹر لسٹ میں بدنظمی کے معاملات پر بحث کرانے کا مطالبہ۔ اور لیجیے اب خبروں کی تفصیل، ملاحظہ فرمائیے۔ صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزیشکیان نے کہا ہے کہ ایران نے کبھی جوہری ہتھیار بنانے کی کوشش نہیں کی۔ خطے میں بحران اور بدامنی کی حقیقی جڑ صہیونی حکومت ہے۔ دوسری جانب ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا ہے کہ ایران دھونس اور دھمکی کی زبان استعمال کرنے والے سے ہرگز مذاکرات نہیں کرے گا۔ ایرانی صدر مسعود پزیشکیان نے ناروے کے وزیر اعظم جونز گاہر اسٹورے کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو کے دوران کہا ہے کہ رہبر انقلاب اسلامی کے فتوے کے مطابق ہم نے کبھی جوہری ہتھیار بنانے کی کوشش نہیں کی۔ اسی تناظر میں ایران کسی بھی قسم کی کشیدگی، بدامنی اور تنازع کو اپنے خطے اور دنیا کے لیے نقصان دہ سمجھتا ہے۔ گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ صدر پزیشکیان نے ایران اور ناروے کے درمیان تمام شعبوں میں اچھے تعلقات کی نشاندہی کرتے ہوئے خطے میں امن و استحکام کے قیام کے لیے ناروے کی کوششوں کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران ہمیشہ خطے میں امن، استحکام اور سلامتی کا محافظ رہا ہے اور حتی الامکان کسی بھی طرح کی جنگ یا تنازع کو روکنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے برعکس صہیونی حکومت خطے میں جنگ بھڑکاتی ہے اور فلسطینی عوام کے خلاف جرائم اور نسل کشی میں ملوث ہے۔ اسرائیل خطے میں کشیدگی اور بحران کی اصلی جڑ ہے۔ ناروے کے وزیر اعظم نے اس موقع پر کہا کہ ان کا ملک خطے میں مسائل کے پرامن حل کا حامی اور اس مقصد کے لیے ہر ممکن تعاون اور مدد فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ دوسری جانب ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا ہے کہ ایران کا جوہری توانائی پروگرام ہمیشہ مکمل طور پر پرامن رہا ہے۔ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر انہوں نے لکھا ہے کہ ایران کا جوہری توانائی پروگرام ہمیشہ مکمل طور پر پرامن رہا ہے اور رہے گا۔ وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ ایران دباؤ یا دھمکیوں کے تحت مذاکرات نہیں کرے گا، خواہ اس کا موضوع کچھ بھی ہو۔ مذاکرات اور حکم چلانے میں بہت زیادہ فرق ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ اس وقت ایران تین یورپی ممالک نیز علیحدہ طور پر روس اور چین کے ساتھ برابری اور باہمی احترام کے اصولوں کے تحت باہمی صلاح و مشورے کر رہا ہے۔ چین اور روس کی بحریہ کے جہاز شمالی بحر ہند میں مشترکہ دفاعی مشقوں کے لیے ایران کے سمندری حدود میں داخل ہو گئے ہیں۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق چین اور روس کے بحری جنگی جہاز ایران کے ساتھ دفاعی مشقوں میں حصہ لینے کے لیے شمال بحر ہند میں ایران کی سمندری حدود میں داخل ہو گئے ہیں۔ مشقوں میں حصہ لینے والے جہازوں میں روسی نیوی کے جنگی بحری جہاز اور لاجسٹک جہاز، جبکہ چینی بحریہ کے جنگی جہاز اور لاجسٹک جہاز شامل ہیں۔ ان مشقوں میں اسلامی جمہوریہ ایران کی بحریہ کے ڈسٹرائر جماران، الون، بائندر جنگی جہاز، نیزا، گناوا، نائبن اور بہرگان، جبکہ پاسداران انقلاب اسلامی کی بحریہ کے جہازوں میں شہید سیاد شیرازی، شہید روحی اور شہید محمودی جہاز شامل ہوں گے۔ سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے شام کے ساحلی علاقوں میں الجولانی کے عناصر کے ہاتھوں 973 عام شہریوں کے مارے جانے کی اطلاع دی ہے۔ سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے اپنی ایک رپورٹ میں بتایا ہے کہ گزشتہ 72 گھنٹوں کے دوران الجولانی کے عناصر کے ہاتھوں 40 جرائم کے دوران 973 عام شہری مارے گئے ہیں۔ سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے کہا ہے کہ علویوں کا قتل عام، ان کے گھروں کی تباہی اور جلانے نیز انہیں اجتماعی طور پر قتل کیے جانے کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور ان جرائم کو فوری طور پر روکا جانا چاہیے۔ شام میں تقریباً 1000 عام شہریوں کے قتل عام کا سلسلہ ایسے حالات میں جاری ہے کہ جب شام کی عبوری حکومت کے سربراہ ابو محمد الجولانی نے ساحلی صوبوں میں عام شہریوں کے قتل عام پر دعویٰ کیا ہے کہ جن لوگوں نے قوانین کی خلاف ورزی کی ہے اور جن کے ہاتھ عام شہریوں کے خون سے رنگے، ہم انہیں سزا ضرور دیں گے۔ شیخ نعیم قاسم نے کہا ہے کہ استقامت کی طاقت کا اظہار اس وقت ہوا جب مجاہدین نے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کے گھر کو نشانہ بنایا۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ شیخ نعیم قاسم نے کہا ہے کہ سید حسن نصر اللہ اور صفی الدین کی شہادت کے بعد کوئی خلا پیدا نہیں ہوا، نیتن یاہو کے گھر تک رسائی استقامت کی طاقت کا ثبوت ہے۔ حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل شیخ نعیم قاسم نے شہداء استقامت سید حسن نصر اللہ اور سید ہاشم صفی الدین کی تدفین میں عوام کی بے مثال شرکت کو مزاحمت کی طاقت اور ایمان کا مظہر قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ تشییع جنازہ کے دوران عوام کا جوش و جذبہ اس بات کا ثبوت تھا کہ لبنان کے عوام اپنے رہنماؤں کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کا ایمان کبھی کمزور نہیں ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد پارٹی کی قیادت نے حالات کو سنبھالنے میں کامیابی حاصل کی، ہم نے 10 دن کے اندر دشمن کے حملوں کو پسپا کر دیا اور صورتحال کو قابو کیا، حزب اللہ کی جڑیں مضبوط اور ہم اپنی طاقت کو مزید مستحکم کرنے کے لیے مسلسل محنت کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ استقامت کی طاقت کا اظہار اس وقت ہوا جب مجاہدین نے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کے گھر کو نشانہ بنایا۔ غزہ میں فلسطینیوں کے خلاف بھیانک جرائم کے ساتھ ہی صہیونی حکومت کی شام اور عراق میں بھی ریشہ دوانیاں جاری ہیں۔ صہیونی پارلیمنٹ میں قومی سلامتی کونسل کے سربراہ بواز بیسموت نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسرائیل بشار اسد کے زوال کے بعد شام میں کوئی فوجی طاقت بننے نہیں دے گا اور دمشق کو مکمل طور پر اسرائیل کے ماتحت رہنا ہوگا اور تل ابیب بہت جلد عراق اور عراقی کردستان تک پہنچ جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ شام کو اردن کی طرف پوری طرح سے اسرائیل کے تابع اور فوجی طاقت سے عاری رہنا ہوگا کیونکہ شام عراق میں فرات کے علاقے تک رسائی کا پل شمار ہوتا ہے۔ اسی سلسلے میں صہیونی اخبار ہارٹز نے شام میں حالیہ بدامنی کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ شام میں چونکہ علوی قبیلے کے لوگوں کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، یہ ملک پوری طرح سے آشوب میں مبتلا ہو گیا ہے اور الجولانی کو عسکریت پسندوں کو قابو میں رکھنے میں کافی مسائل کا سامنا ہے۔ صہیونی اخبار ماریو نے بھی لکھا ہے کہ حالات سے یہ لگتا ہے کہ شام کے علویوں کی تاریخ کے سب سے زیادہ سخت دور کا سامنا ہے، ان کی کسی بھی طرح سے کسی بھی طرح کی سیاسی یا فوجی حمایت نہیں ہو رہی ہے اور حالات سے عراق پر داعش کے تسلط کا دور یاد آ رہا ہے۔ صہیونی اخبارات میں حالانکہ شام کے حالات پر تشویش ظاہر کی جا رہی ہے اور وہاں ممکنہ طور پر ایک خانہ جنگی کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، تاہم یہ یقینی ہے کہ ان حالات سے صہیونی حکام کو کسی بھی طرح کی تشویش لاحق نہیں ہے، خاص طور پر اسی لیے اسرائیلی حکام کا خیال ہے کہ شام کے اب تک حالات ان کے مفادات کے لیے بہتر ثابت ہو سکتے ہیں۔ غزہ میں فلسطین کے محکمہ صحت نے بتایا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں شہداء غزہ کی تعداد بڑھ کر 48,458 ہو گئی ہے۔ فلسطینی ذرائع ابلاغ کی رپورٹ کے مطابق غزہ میں فلسطین کے محکمہ صحت نے بتایا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں 5 شہیدوں کے جنازے اسپتالوں میں لائے گئے۔ غزہ میں فلسطین کے محکمہ صحت نے بتایا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں اس طرح مزید 37 فلسطینی صہیونی حکومت کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزی کے نتیجے میں زخمی ہوئے ہیں۔ غزہ میں فلسطین کے محکمہ صحت نے بتایا ہے کہ نئے جنازے لائے جانے کے بعد 7 اکتوبر 2023 سے اب تک غزہ میں شہید ہونے والوں کی تعداد 48,458 اور زخمیوں کی تعداد 1,11,897 ہو گئی ہے۔ انصار اللہ یمن کے سربراہ نے شام میں تکفیریوں کے جرائم کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے ان جرائم کے سدباب کا مطالبہ کیا ہے۔ عبد الملک بدر الدین الحوثی نے اپنے ایک خطاب میں کہا ہے کہ شام میں تکفیریوں کے جرائم مذموم ہیں اور سب کو ان کی مذمت کرنی چاہیے اور ہر صاحب ضمیر کو ان جرائم کے سدباب کی کوشش کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ شام میں تکفیریوں کے جرائم میں وہ لوگ بھی شریک ہیں جو ان کی سیاسی و مالی مدد کر رہے ہیں اور ان جرائم کا انجام تکفیریوں اور ان کے حامیوں کو بھگتنا ہوگا۔ سید عبد الملک بدر الدین الحوثی نے کہا کہ شام میں تکفیریوں کے جرائم امریکہ اور اسرائیل کی سازش کا حصہ ہے اور یہ تکفیری اسلام کی شبیہ بگاڑنے کے صہیونی امریکی پروجیکٹ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تکفیریوں نے شام پر قبضے کے بعد ایک گولی بھی صہیونیوں کے خلاف نہیں چلائی ہے۔ عبد الملک الحوثی نے کہا کہ شام کے موجودہ حالات بے حد ہولناک ہیں، ان جرائم پر خاموشی دینی و انسانی ذمہ داریوں کے منافی ہے۔ پاکستان کے صدر نے آزاد و خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ فلسطین پر ہمارا موقف واضح اور غیر متزلزل ہے۔ پاکستان کے صدر آصف علی زرداری نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے جیسے ہی خطاب شروع کیا پی ٹی آئی کے ارکان پلے کارڈ لے کر اپنی نشستوں پر کھڑے ہو گئے۔ اپوزیشن کی جانب سے شور شرابہ اور نعرے بازی شروع ہو گئی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے صدر نے کہا کہ موجودہ اندرونی اور بیرونی سیکورٹی چیلنجز کے پیش نظر سیکورٹی صلاحیتوں کو مزید مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ دہشت گردی سے مؤثر انداز میں نپٹنے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی استعداد بڑھانے کی ضرورت ہے۔ پارلیمنٹ کو تشدد کی حامی عسکریت پسندی سے نمٹنے کے لیے اتفاق رائے قائم کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ آج دہشت گردوں کو جو بیرونی سپورٹ اور فنڈنگ مل رہی ہے اس سے ہم سب واقف ہیں۔ ہم دوبارہ دہشت گردی کو سر اٹھانے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ پاکستان کے صدر نے کہا کہ ہمیں دوست اور علاقائی ممالک کے ساتھ تجارت، معیشت، ماحول کے شعبوں میں تعاون بڑھانا چاہیے۔ ہم ایک ذمہ دار اور امن پسند قوم کی حیثیت سے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین میں سلسلہ وار تباہی دنیا کی فوری توجہ کی متقاضی ہے۔ فلسطینی عوام مسلسل تشدد، نقل مکانی، جبر کو برداشت کر رہے ہیں۔ پاکستان فلسطینی کاز کے لیے پرعزم ہے۔ فلسطینی عوام کی امنگوں پر مبنی منصفانہ اور دیرپا حل کے مطالبے پر قائم ہے۔ فلسطین پر ہمارا موقف واضح اور غیر متزلزل ہے۔ ایک آزاد، خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام، جس کا دارالحکومت القدس الشریف ہو، خطے میں دیرپا امن کے لیے ضروری ہے۔ ہندوستان میں حزب اختلاف کی جماعت کانگریس پارٹی نے پارلیمنٹ میں بجٹ سیشن کے دوران ووٹر لسٹ کا معاملہ اٹھاتے ہوئے اس پر بحث کا مطالبہ کیا ہے۔ حزب اختلاف کے رہنما راہل گاندھی نے مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ووٹر لسٹ معاملے پر بحث کرائے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی معلوم ہے کہ ووٹر لسٹ حکومت کی جانب سے تیار نہیں ہوتی، لیکن اگر حزب اختلاف اس پر بحث چاہتی ہے تو اسے بحث کی اجازت ملنی چاہیے۔ دراصل اس سے قبل اسپیکر اوم برلا نے کہا تھا کہ ووٹر لسٹ حکومت نہیں بناتی تو ایسے معاملات یہاں کیوں اٹھائے جا رہے ہیں۔ ان کا جواب دیتے ہوئے راہل گاندھی نے کہا کہ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ تاہم اس وقت بھی پورے ملک میں ووٹر لسٹ پر سوال اٹھ رہے ہیں، خاص طور پر ان ریاستوں میں شکایتیں بہت زیادہ ہیں جہاں حزب اختلاف کی جماعتوں کی حکومت ہے۔ اس لیے پورا حزب اختلاف یہ چاہتا ہے کہ ووٹر لسٹ پر بحث ہو۔ واضح رہے کہ ہندوستان میں ووٹر لسٹ کا معاملہ حزب اختلاف کئی مہینوں سے اٹھا رہی ہے۔ حزب اختلاف کا الزام ہے کہ الیکشن کمیشن اور بی جے پی مل کر ووٹر لسٹ میں کچھ ووٹروں کے نام ہٹا اور کچھ کے شامل کر رہے ہیں۔ راہل گاندھی نے ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ مہاراشٹرا میں عین وقت پر بڑی تعداد میں ووٹروں کا نام فہرست میں شامل کیا گیا تھا۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے سابق وزیر اعلی فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ ہندوستان کی حکومت کو جموں کشمیر کا ریاست کا درجہ بحال کرنا ہوگا۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق نیشنل کانفرنس کے سربراہ فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ ہندوستان کی حکومت کو ریاست جموں کشمیر کا درجہ بحال کرنا ہوگا۔ ہندوستان کی حکومت کو وعدہ یاد دلاتے ہوئے فاروق عبداللہ نے کہا کہ حکومت ہندوستان کو اپنے اس وعدے کی پابندی کرنا ہوگی جو پارلیمنٹ سے کیا گیا تھا جب وہ خود اس کے ممبر تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کا میڈیا خوف زدہ ہے، اس لیے اب سچ نہیں بول سکتا، لیکن جب ضرورت پڑتی ہے تو رابطہ کرتے ہیں۔ ہندوستانی محکمہ انٹیلیجنس ہر وقت ہندوستان کے میڈیا پر نظریں لگائے رکھتا ہے اور وہ میڈیا کو بتانا چاہتا ہے کہ کیا دکھانا ہے اور کیا نہیں۔ واضح رہے کہ ہندوستان کی بی جے پی حکومت نے جموں کشمیر کا ریاستی درجہ ختم کر دیا تھا، جس کے بعد سے اس علاقے میں ریاست کا درجہ بحال کرانے کی کوششوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اور مغربی کنارے کے مختلف علاقوں پر جاری سینی جارحیت پر تحریک استقامت نے سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ دوسری جانب حماس نے غزہ میں بجلی کی سپلائی منقطع کرنے کے لیے اسرائیلی اقدام کی سخت مذمت کی ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے خبروں کا تیسرا اور آخری بلٹن سماعت فرما رہے تھے، اور آخر میں سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہاں، اور اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے بدماش اور موزور طاقتوں سے مذاکرات نہیں کریں گے رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنی کا خطاب. اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے. ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے رہبر انقلاب اسلامی کی جانب سے بدماش اور منہ زور طاقتوں کے ساتھ مذاکرات مسترد. یہ ہے ہمارا موضوع گفتگو آج پروگرام انداز جہاں میں. آپ نے خبروں میں سنا ہوگا کہ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے کل شام ایران کے اعلی حکام جملہ صدر مقننہ کے سربراہ یعنی پارلیمنٹ کے سپیکر اور عدلیہ کے سربراہ اور سبھی تقریباً اعلی حکومتی عہدیداروں سے ملاقات میں خطاب کیا اور اہم خطاب کیا. اور یہ خطاب عام طور پر جو ماہ رمضان میں اعلی عہدیداروں کے ساتھ ہوتا ہے یہ ایک طرح سے اسلامی جمہوری نظام کی کلی پالیسی کی بھی نشاندہی کرتا ہے. ہمیشہ کی طرح اس بار بھی آپ نے داخلی اور خارجہ پالیسی کی جو خد و خال ہیں اس کی نشاندہی فرمائی. اور خاص طور پر ان دنوں جو بعض مزور اور بدماش قوتوں کی جانب سے ایران سے مذاکرات پر اصرار کیا جا رہا ہے اس کا دو ٹوک اور واضح لفظوں میں آپ نے جواب دیا اور فرمایا کہ ہم ان سے مذاکرات نہیں کریں گے اس لیے کہ ان کی توقعات اور مطالبات کچھ اور ہیں اور یہ مذاکرات مسائل کے حل کے لیے نہیں کرنا چاہتے بلکہ اپنے مطالبات منوانے کے لیے کرنا چاہتے ہیں, ہم پر تحکم جمانے اور حکم جمانے کے لیے اور بے جا توقعات ہم سے منوانے کے لیے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. من جملہ وہ ہماری دفاعی توانائیوں پر ہم سے مذاکرات اور اپنے مطالبات منوانا چاہتے ہیں, ہمارے میزائلی جو سسٹم اور نظام ہیں ان کے سلسلے میں وہ ہم پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں. تو اسلامی جمہوریہ ایران ہرگز اس صورتحال میں اور ایسی قوتوں اور ایسی طاقتوں سے مذاکرات نہیں کرے گا. یہ بیان ایک ایسے وقت آیا ہے جب غیر ملکی نشیاتی اداروں میں یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ امریکی صدر ٹرمپ نے رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی کو مذاکرات کے لیے خط لکھا ہے. خط اسلامی جمہوریہ ایران کو موصول ہوا یا نہیں ہوا, اگرچہ ایران کے اعلیٰ قیادت اور ایران کے جو سفارتی ذرائع ہیں انہوں نے واضح طور پر کہا کہ اس طرح کا کوئی بھی خط موصول نہیں ہوا, لیکن رہبر انقلاب اسلامی کی طرف سے جو جواب دیا گیا ہے اس سے اسلامی جمہوریہ ایران کی اس سلسلے میں پالیسی بالکل واضح صاف اور شفاف ہو گئی ہے. اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے. ہمارے ساتھیوں نے اس سلسلے میں ایک رپورٹ تیار کی ہے, پہلے اسے دیکھتے ہیں پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
ایک ایسے وقت جب غیر ملکی نشریاتی اداروں میں ایسی خبریں چل رہی ہیں کہ ٹرمپ نے ایران کے سپریم لیڈر کو خط لکھا ہے اور اس خط میں ایٹمی مسائل پر بات چیت کی خواہش ظاہر کی گئی ہے, رہبر انقلاب اسلامی نے واضح کر دیا ہے کہ بدماش اور منہ زور حکومتوں کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے. رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے ایران کے صدر, کابینہ کے ارکان, مقننہ اور عدلیہ کے سربراہوں نیز دیگر اعلی حکام سے ملاقات میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ مذاکرات کے لیے کچھ بدماش اور منہ زور حکومتوں کا اصرار مسائل کے حل کے لیے نہیں ہے بلکہ ہم پر اپنی توقعات مسلط کرنے اور اپنا حکم منوانے کے لیے ہے اور اسلامی جمہوریہ ایران ان کی توقعات ہرگز پوری نہیں کرے گا. آپ نے فرمایا کہ یہ حکومتیں اور شخصیتیں جن کے بارے میں بدماش لفظ سے مناسب کوئی اور لفظ میرے پاس نہیں ہے, مذاکرات کا اصرار یا بار بار اس بات کو اس لیے دہرا رہی ہیں کہ اگر مقابل فریق نے قبول کر لیا تو بہت اچھا اور اگر قبول نہیں کیا تو تشہیراتی طور پر ہنگامہ کریں اور داخلی اور عالمی رائے عامہ کو یہ باور کرائیں کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں لیکن ایران مذاکرات نہیں چاہتا. رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ ان کا مسئلہ صرف ایٹمی معاملہ نہیں ہے بلکہ مذاکرات سے ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ نئے نئے مطالبات اور توقعات ہمارے سامنے رکھیں, مثال کے طور پر ہماری دفاعی توانائیوں کے بارے میں وہ ہمیں محدود رکھیں, ہمارے میزائلوں کے بارے میں کہ کتنے فاصلے تک مار کرنے والے میزائل آپ رکھ سکتے ہیں اور کتنے فاصلے تک مار کرنے والے میزائل نہیں رکھ سکتے، عالمی سفارتکاری میں ہم کس سے تعلقات رکھیں اور کس سے نہ رکھیں، یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں ایران کبھی بھی تسلیم نہیں کر سکتا اور اس سلسلے میں ان کی توقعات ہرگز پوری نہیں ہو سکتی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے ایران کے بارے میں تین یورپی ملکوں کے اعلامیے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یورپ والوں کا یہ دعویٰ بذات خود بدماشی ہے کہ ایران نے اپنے وعدوں پر عمل نہیں کیا ہے۔ یہ مغرب سے پوچھنا چاہیے کہ کیا تم نے جامع ایٹمی معاہدے پر عمل کیا؟ مغرب نے تو پہلے دن سے ایٹمی معاہدے پر عمل نہیں کیا، اور معاہدے سے امریکہ کے نکل جانے کے بعد یورپی ملکوں نے جو وعدہ کیا تھا اس پر عمل نہیں کیا، اور دوبارہ جو وعدہ کیا تھا کہ وہ معاہدے سے امریکہ کے نکلنے سے جو نقصان اور خلا ہوا ہے اس کو پر کریں گے، اور اس کو بھی پورا نہیں کیا۔ آپ نے یورپ والوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ بے حیائی کی بھی حد ہوتی ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے خطاب کے ایک اور حصے میں فرمایا کہ مغربی تہذیب کی بنیادیں اسلامی بنیادوں کے مخالف ہیں اور ہم اس کی پیروی نہیں کر سکتے۔ ہم دنیا میں کہیں بھی پائی جانے والی اچھی باتوں سے استفادہ کر سکتے ہیں، لیکن جہاں اصولوں کی بات ہو تو ہم مغربی تہذیب کے اصولوں کو بنیاد نہیں بنا سکتے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنی نے فرمایا کہ مغرب کے دوہرے معیار در حقیقت مغربی تمدن کی گھناؤنی حقیقت سامنے لاتے ہیں، ان کے دوہرے معیاروں کا ایک نمونہ آزاد اطلاع رسانی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا آپ مغرب سے متعلق سوشل میڈیا میں شہید حاج قاسم، شہید سید حسن نصر اللہ اور شہید ہنیہ کا نام تلاش کر سکتے ہیں، اور یہودیوں کے بارے میں ہٹلر کے جرمنی کے بارے میں جو دعوے کیے جاتے ہیں ان سے انکار کر سکتے ہیں؟
موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے یہاں ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ایران کے ممتاز اور سینئر تجزیہ نگار جناب ہادی سروتی صاحب کو، اور پاکستان سے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں ایم ڈبلیو ایم کے سیکرٹری جنرل جناب ناصر عباس شیرازی صاحب۔ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آغاز کرتے ہیں یہاں اسٹوڈیو میں موجود مہمان جناب ہادی سروتی صاحب سے۔ السلام علیکم جناب۔
آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور سبھی ناظرین کو جو اس وقت ہماری آواز سن رہے ہیں ان سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔
جناب ہادی سروتی صاحب، رہبر انقلاب اسلامی نے کل اپنے اہم خطاب میں مزدور اور بدماش طاقتوں سے مذاکرات کے بارے میں جو قیاس آرائیاں چلی تھیں بہت ہی واضح اور صاف اور شفاف اعلان کر دیا کہ ان طاقتوں سے جو ان کے مطالبات ہیں، جو ان کی توقعات ہیں، اس کے پیش نظر مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کے سلسلے میں جو پچھلے چند دنوں سے، اور خاص طور پر ایک ایسے وقت جب نشریاتی اداروں میں یہ معاملہ بھی گرمایا ہوا تھا کہ ٹرمپ نے رہبر انقلاب اسلامی کو خط لکھا ہے، تو رہبر نے اپنا موقف صاف کر دیا ہے؟
میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بہت حقیقت ہے کہ ہمارا امریکہ کے ساتھ جو تار ہے، جو ہماری ان کے ساتھ جو ہے، جس طرح سے ہماری بات چیت ہے، جو گفتگو ہے ہماری، اور وہ بالکل ان کے ذریعے جو حرکات کیے جاتی ہیں، جو ان کے ذریعے چیزیں انجام دی جاتی ہیں، بالکل اس کے متقابل میں ہوتی ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ ایران پر جو ہے وہ کے خلاف سازشیں کی ہیں، اور انہوں نے لگاتار یہ کوشش کی ہے کہ ایران کے خلاف پابندی عائد کر کے وہ اپنے جو مقاصد انہیں حاصل کر سکیں، لیکن جمہوریہ اسلامی ایران کبھی بھی ان کی ان خواہشوں کو پورا کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ امریکہ جو ہے ابھی بھی اس کی جو خصوصیات ہیں، جو امریکہ کی جو ایک خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ وہ بالکل سامراجی طاقتوں کی طرح عمل کرتا آیا ہمیشہ کی طرح، اور اس طرح کی باتیں کہتے آیا ہے کہ جیسے اس کا مذاکرہ کرنے کے بجائے، یعنی بات چیت اور گفتگو کرنے کے بجائے، اس کا جو عمل ہوتا ہے وہ اس طرح ہوتا ہے کہ ڈرانے اور دھمکانے والے لہجے میں بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ جو اس کی خباثت ہے جو ٹرمپ کے ذریعے بالکل اس ٹائم صاف دکھائی دے رہی ہے، اس کنڈیشن میں ہم کیسے کہ ٹرمپ جب ایک طرف جو ہے ڈرا رہا ہے، دھمکانے کی کوشش کر رہا ہے، اور اپنی فوجی طاقت کی جو ہے لگاتار جو ہے وہ اس طرح کی دھمکیاں دے رہا ہے، تو اس کنڈیشن میں تو بالکل امکان ہی نہیں ہے کہ ایران جو ہے وہ پوری طرح سے ان سے کسی بھی طرح سے بات چیت کرے، گفتگو کرے، مذاکرہ کرے, اور وہ ایک طرح سے وہ یہ چاہتا ہے کہ ایران کو پوری طرح سے ان سے ایران کے پاس کتنا کسی بھی طرح کوئی اسلحہ یا ہتھیار نہیں ہونا چاہیے, کسی بھی طرح کی میزائل نہیں ہونا چاہیے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ملک اپنے دفاعی طاقت کو کم ختم کر دے اور وہ تہران کے سامنے یا امریکہ کے سامنے جھک جائے, اور وہ بھی تہران جس کی بات کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, اور تہران جس کی جھوٹ اور فریب کاری اس وقت پوری دنیا میں آشکار ہو چکی ہے. ایسی حالت میں کبھی بھی یہ ہم مذاکرات نہیں کیے جا سکتے ہیں. اس کا ایک طرف کہنا یہ ہے کہ آئی آر جی سی نہ ہو, میزائل نہ ہو, اور یہ جو ایٹمی پلانٹ ہیں وہ بالکل بند کر دیے جائیں, جبکہ ہم بار بار یہ کہہ چکے ہیں, خود رہبر انقلاب اسلامی کا فتویٰ بھی ہے کہ ہم کسی بھی طرح سے ایٹم بم بنانا نہیں چاہتے ہیں. ایٹم بم جو ہے وہ انسانیت کے لیے خطرہ ہے. ان تمام چیزوں کے باوجود وہ اس طرح کی ڈیمانڈ رکھ رہے ہیں اور ایک طرح سے دباؤ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایران جو ہے وہ اپنے قومی مفادات سے پیچھے ہٹ کر اس کے سامنے جھک جائے, جبکہ رہبر انقلاب اسلامی صاف طور پر یہ بات کہہ دی ہے کہ جو اس طرح سے امریکہ اور مغربی ممالک چاہتے ہیں وہ ہم کبھی انجام نہیں دیں گے.
پھر آ جاؤں گا آپ کی خدمت میں. چلتے ہیں اس وقت پاکستان, جہاں سے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں ایم ڈبلیو ایم کے سیکرٹری جنرل جناب ناصر عباس شیرازی صاحب. السلام علیکم جناب.
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
جی یقینی طور پر آپ نے پورا خطاب سنا ہوگا اور پڑھا ہوگا, اور رد عمل بھی جو اب تک میڈیا میں آئے ہیں وہ بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا. جو امریکہ سے مذاکرات اور خاص طور پر ٹرمپ کی طرف سے جو ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا میڈیا میں, اس کا جو آپ نے جواب دیا ہے کہ جو ان کی توقعات ہیں, جو ان کے مطالبات ہیں, جو ان کی سرشت ہے, جو ان کی ماہیت ہے, اس کے پیش نظر مذاکرات نہیں ہو سکتے, اس موقف کو کس طرح سے حریت پسند افراد دیکھتے ہیں؟
جی بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں بڑی اسٹریٹجک گفتگو تھی ان کی. کچھ پہلو ایسے ہیں کہ جس کو انہوں نے بڑا زبردست طریقے سے ایلیبریٹ کیا. سب سے پہلے تو ہم عمومی طور پہ ہم وکلاء پوری دنیا کے اندر جب کہیں سے بھی انصاف لینے جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں وی شوڈ کم ود کلین ہینڈز, یعنی میں نے خود جرم کر کے اسی جرم میں جو ہے وہ کسی اور کو اس کے خلاف میں مدعی نہیں بن سکتا ہوں, یعنی ایک ایسا جرم جس میں خود شریک ہوں, ٹھیک ہے, کلین ہینڈز جو ہے اس کے ساتھ آنا بڑا ضروری ہے. تو سب سے پہلے تو انہوں نے ایکسپوز کیا ہے کہ یہ ویسٹ جو ہے وہ ریلائبل نہیں ہے, یہ کلین ہینڈڈ نہیں ہے. کلین ہینڈڈ نہیں ہے مثلا ٹرمپ اگر فرض کرے کوئی بات کہے, تو ٹرمپ تو وہی فرد ہے کہ جس نے 5+1 کا جو آپ کا اتنا اسٹریٹجک ایک معاہدہ ہوا, اس معاہدے کو ود ان ڈیز بغیر جنبش قلم جو ہے وہ ریووک کر دی, اور اس کی پرواہ نہیں کی کہ امریکہ نے اس کو کرنے کے لیے 5 انٹرنیشنل اینٹیز کو جو ہے وہ اس میں گواہ بنایا ہوا ہے, اور یہ یونائٹڈ نیشن اس کے اندر گارنٹر بنی ہے. ان کے لیے کوئی ایتھکس نہیں ہے, کوئی پرنسپل نہیں ہے, کوئی اصول نہیں ہے. اس کے علاوہ انہوں نے ویسٹ کے ڈوئل سٹینڈرڈز کو بڑے زبردست طریقے سے امپوز کیا. یہ پوری دنیا کے اندر کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ انسانی حقوق کے دعوے دار ہیں, ہم جو ہے وہ سول سپریمیسی کے دعوے دار ہیں, لیکن اوور آل ان کا جو رویہ اور ایٹیچیوڈ ہے, انہوں نے ایران کے ساتھ نیگوسیشن کو ایک سائیکولوجیکل وارفیئر سے تشبیہ دی, جس میں بنیادی طور پہ ویسٹ اپنے ویسٹرن ایجنڈا, ویسٹ کا جو ویسٹڈ ایجنڈا ہے وہ اس ایجنڈے کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. اور نفسیاتی جنگ کیا ہے؟ نفسیاتی جنگ یہ ہے کہ عوام کو جو ہے وہ ڈائیورٹ کیا جائے, عوام کو یہ تاثر کیا جائے کہ ہم تو بات کرنا چاہتے ہیں. بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ امریکہ نے میکسیمم پریشر جاری رکھا ہوا ہے, امریکہ نے ان ہیومن سینکشنز جو عوام کو ہٹ کر رہی ہیں جاری رکھی ہوئی ہیں, امریکہ نے ایران کے خلاف عالمی سطح پہ ایک اگریسو ماحول جاری رکھا ہوا ہے.
جی جی.
تو اسی طرح میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مقام معظم رہبری نے ایکسپوز کیا ہے ویسٹ کو اور اس کی نیگوسیشن کرنے کے اہداف کو, اور اس پتے کو کہ جس پتے کے ذریعے سے وہ عوام اور حکومت کے درمیان ایک رفٹ جو ہے وہ کریٹ کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے نیو کلونیلزم کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ ویسٹ کے جو کلونیل ایجنڈا ہے نا, چونکہ ان کے لیے بڑی مشکل ہے, پوری دنیا میں صرف ایک کنٹری ہے جو آزادانہ بات کرتا ہے, صرف ایک ملک ہے جس کی آزاد خارجہ پالیسی ہے, صرف ایک ملک ہے جو امریکہ کی پالیسی کے مقابلے میں آنکھوں میں آنکھیں ٹال کر بات بھی کرتا ہے, اور اس آلٹرنیٹو پالیسی ہے جس کی بنیاد عدالت ہے, جس کی بنیاد برابری ہے, مساوات ہے, جس کی بنیاد جو ہے وہ بنیادی انسانی حقوق ہے, جبکہ ویسٹ صرف ان کا نعرہ بلند کرتا ہے لیکن
شہید صاحب جو ایک میڈیا میں خبریں آ رہی ہیں کہ ٹرمپ نے خط لکھا رہبر انقلاب اسلامی کا اور خط میں یہ باتیں لکھی ہیں, اور اس میں جو بات ہے وہ یہ کہ ہم ایران کو ایٹمی ہتھیار نہیں بنانے دیں گے. ایک تو یہ کہ ایران ایٹمی ہتھیار نہ تو بنا رہا ہے اور نہ بنائے گا اور نہ اس کا کوئی ارادہ ہے, اور رہبر انقلاب اسلامی کا اس سلسلے میں فتویٰ ہے, اور ہم نہیں بنانے دیں گے یہ اختیار اس کو کس نے دیا ہے؟ البتہ میں ایران کے سلسلے میں بات نہیں کر رہا ہوں, جو اس کا جملہ ہے لہجہ ہے میں اس پہ سوال کر رہا ہوں.
ہاں یہ وہی شرونیت ہے نا, آپ کون ہوتے ہیں؟ مثلا انہوں نے کہا کہ ہم تو ایران کو یورینیم انریچ نہیں کرنے دیں گے. اس وقت ایران جو ہے وہ 60% تک فرض کرے یورینیم انریچ کر رہا ہے, پیسفل پرپز کے لیے کر رہا ہے. وہ نیوکلیئر ہتھیار کا فتویٰ انہوں نے خود دیا ہوا ہے, لہٰذا وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ وہ نیوکلیئر ہتھیار نہیں بنانا چاہتے. لیکن اگر میں نیوکلیئر ٹیکنالوجی کی بات کروں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایران کے پاس کمپلیٹ نیوکلیئر ٹیکنالوجی ہے. وہ نیوکلیئر ہتھیار نہیں بنا رہے کیونکہ وہ یہ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہے اور اس کے خلاف ایک فتویٰ موجود ہے. ادر وائز نیوکلیئر کیپیسٹی کے اندر یورینیم انریچ کرنے کی صلاحیت چاہیے. آپ کے پاس جو انریچمنٹ کرنے کے جو یونٹس ہیں وہ چاہیے, وہ ساری کی ساری چیزیں ایران کے پاس, ہیوی واٹر پلانٹس چاہیے, وہ ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں, صرف اس کو سپیڈ اپ کرنے کی ضرورت ہے. تو انہیں واضح طور پہ یہ پتا ہے کہ وہ نہ ایران کو روک سکتے ہیں اور نہ ہی ایران کی جو صلاحیتیں ہیں وہ کسی کے کہنے سے متاثر ہوتی ہیں. ایران فیصلے خود کرتا ہے, آزاد فارن پالیسی رکھتا ہے, نیوکلیئر پالیسی رکھتا ہے, ان کے پاس سینٹری فیوجز ہیں. سینٹری فیوجز کی تعداد بڑھانا, یہ میں ویسٹ کے اپنے سورس کو کوٹ کر رہا ہوں, وہ کہتے ہیں یہ منٹس کی بات ہے اگر یہ چاہیں تو. لیکن چونکہ ایران سٹیٹ پالیسی نہیں ہے, رہبر معظم کا فتویٰ موجود ہے, لہٰذا وہ نیوکلیئر ہتھیار بنانا نہیں چاہتے. لیکن اس کی تمام کیپیسٹی اور کیپیبلٹی جو نیوک سے ریلیٹڈ ہے, یعنی نیوکلیئر انریچمنٹ.
بہت شکریہ, میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں. شیرائی صاحب
جی,
میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں. سرتی صاحب, رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ یہ مسائل کے حل کے لیے اصرار ان کا نہیں ہے بلکہ ان کے جو بیجا مطالبات ہیں, ہم سے بیجا توقعات ہیں, بلکہ تحکم کے لیے, اور ساتھ ہی مذاکرات کی باتیں کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم تو مذاکرات کے لیے تیار ہیں, ایران تیار نہیں ہے. رہبر انقلاب اسلامی نے جو یہ حربہ ہے, جو یہ فریبی جو ان کی چالیں ہیں, اس سے بالکل جو ہے وہ اس کی نقاب اتار لی. تو یہ جو ٹرمپ یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس طرح کی باتیں کر کے, یا دیگر جو امریکی عہدیدار ہیں کہ اس طرح کی باتیں کر کے ایران کی جو داخلی رائے عامہ ہے اس پر ہم سر انداز ہو سکیں گے, تو کیا 46 سال میں کبھی وہ اس سلسلے میں کامیاب ہو سکیں؟
امریکہ اور امریکی حکومتیں ہمیشہ سے ان کا یہ رویہ رہا ہے کہ وہ پوری دنیا میں خود کو اس طرح دکھائیں کہ وہ جیسے کہ پوری دنیا کے مالک ہیں, اور جو وہ کہتے ہیں اس کو پوری دنیا کو قبول کرنا ہی پڑے گا. اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے, جیسا کہ ہمارے ابھی دوسرے جو مہمان تھے انہوں نے کہا کہ یہ بات بالکل حق ہے کہ ایران کبھی بھی جو ہے وہ ایسا ایک انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد سے کبھی بھی ایران امریکہ کے سامنے نہ جھکا ہے اور نہ آنے والے برسوں میں کبھی ایران جھکے گا. یہ خود یہاں کے رہبر انقلاب کی جو دور اندیشی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ایران کے عوام جو ہیں پوری طرح اپنے رہبر کے ساتھ میں کھڑے ہیں اور اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ آج تک ایران کو اگر کسی بھی طرح کی جو کے نقصانات ہوئے, ایران کے جو قومی مفادات کو نقصان پہنچا ہے, اس میں پوری طرح سے اس کا ذمہ دار کوئی اگر ہے تو وہ امریکہ ہے اور امریکی حکومتیں ہیں جو ہمیشہ سے ایران میں اس طرح کے دباؤ بنانے کوشش کرتے رہے ہیں تاکہ ایران بھی دوسرے جو دوسرے ممالک ہیں ان کی طرح وہ ان کے امریکہ کے سامنے, اور امریکہ جس طرح اپنے آپ کو ایک پوری دنیا کا مالک دکھانے کی کوشش کرتا ہے اس کے سامنے جھک جائے. اور ایران کا پوری موقف جو ہے سٹینڈ بالکل صاف ہے کہ ایران جو ہے میں جو ہے وہ ہم ایک بہت ہی شاندار اور بہت ہی ایک ایسا رہبر ہمارے پاس ہے جو ان تمام چیزوں کو بہت اچھی طرح سے سمجھتا ہے, جو ان کی سازشوں کو بہت اچھی طرح سے سمجھتا ہے, اور لگاتار امریکہ کے اگر اصلی چہرے کو کوئی دنیا کے سامنے لا سکا ہے اور لاتا رہا ہے اور لا رہے ہیں تو وہ رہبر انقلاب اسلامی ہے. اور رہبر نے جب بھی کوئی بات کہی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے, پورے ملک نے ایک ساتھ اس کو قبول کیا ہے.
شاہی صاحب, میں آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گا کہ یہ جو اپنے زوم میں سمجھ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کی بات کر کے اور مذاکرات کا ڈھنڈورا پیٹ کے, جیسا کہ اب ہمارے مہمان نے کہا کہ جو ایران میں داخلی رائمہ ہے اس پر اثر انداز ہو سکتے ہیں, تو 46 سال سے کیا اب تک آزما نہیں چکے ہیں یہ لوگ؟
دیکھیے یقینی طور پہ وہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے, بالخصوص سوشل میڈیا, اس کی طرف مقام موزر ریفری نے بھی اشارہ کیا کہ یہاں آپ قاسم سلمانی کو بیان نہیں کر سکتے, سید حسن کا نام آ جائے تو اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو سٹرائکس آنا شروع ہو جاتی ہیں, اور یہ آزادی اظہار رائے کے جو دعوے دار ہیں لیکن دوسری طرف جو ہے وہ اپنے مغرب کے اندر بھی ڈور سٹیٹس کو لے کے چل رہے ہیں, تو یہ ظاہر ہے کہ ایک میڈیا وار تو پلے کرتے ہیں, نفسیاتی جنگ تو کھیلتے ہیں, اور ان کا یہ خیال ہے کہ کچھ نہ کچھ لوگ شاید اس سے متاثر بھی ہوں, لیکن انہوں نے شاید آج تک انقلاب اسلامی ایران کے سسٹم کو اور ان کے عوام کی بیداری کو پڑھا نہیں ہے, اور انہیں نہیں اندازہ ہوا کہ جب بھی ویسٹ نے کوئی کلیکٹو ایجنڈے کے تحت وہاں پر پینیٹریٹ کرنے کی کوشش کی ہے تو اس کا رد عمل آیا ہے, اور ہمیشہ سے ویسٹ کو ناکامی ہوئی ہے, اور اسلام اور اپنی نیشن دونوں کی انٹیگریشن کے ساتھ ایران جو ہے وہ بہت مضبوطی کے ساتھ ویسٹرن ایجنڈے کے مقابلے میں کھڑا ہے, تو 46 سال سے بھی یہ ایجنڈا جو ہے وہ ناکام ہوا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ویسٹ جو ہے وہ اس ایجنڈے کو کہاں چھوڑ دے گا, ویسٹ اس ایجنڈے کو جاری رکھے گا. دیکھیں کتنی لاجیکل کوسچن ہے, اور رہبر نے اپنے ملک کے پالیسی میکرز کو بڑی واضح لائن دے دی ہے اور انہیں جو ہے نا وہ اس سے نکال دیا کنفیوژن سے, اب وہ بالکل کرسٹل کلیئر ہے کہ ہماری فارن پالیسی کیا ہونی ہے اور ہمیں فوکس جو ہے کس چیز پر کرنا چاہیے. یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے سالوں ایران کا وقت برباد کیا, ایران کے ساتھ ایگریمنٹس کیے اور پھر ود ان ڈیز وداؤٹ اینی کنسلٹیشن انہوں نے ان تمام معاہدوں کو جو ہے وہ بیک جنبش قلم ختم کر دیا. ان کے اوپر کیسے اعتبار کریں جو اپنے اسٹیٹ کے ڈیسیجنس کے اوپر اعتبار نہیں کرتے ہیں؟ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کا پشتی بان ہے اور اسرائیل نے سیز فائر کیا ہے, ریٹن ایگریمنٹ ہے, ہر چیز جو ہے لکھی ہوئی ہے, 7 دن سے انہوں نے ان کی غذا خوراک دوا اور بنیادی ضروریات جو ہے وہ بند کی ہوئی ہیں. وہاں پر امریکہ اور فرانس نے مل کر لیبنان کے اندر سیز فائر کرایا.
اچھا شہید صاحب, ایک جو ظاہر ہے کہ ایران نے تو واضح کر دیا, جیسا کہ آج پارلیمنٹ کے اسپیکر نے بھی کہا کہ ہمیں نہ تو امریکہ کی کسی خط کا انتظار تھا نہ ہے نہ رہے گا, اور ایران کا جو نمائندہ دفتر ہے اقوام متحدہ میں اس نے بھی واضح کر دیا کہ ایسا کوئی خط موصول نہیں ہوا, لیکن اتنا ہنگامہ میڈیا میں کیوں ہے؟ اوباما نے بھی تو خط لکھا تھا, تو یہ ٹرمپ نے جو خط لکھا تو اتنا جو ہے وہ زمین و آسمان کے قلابے ایک کیے جا رہے ہیں اگر لکھا ہے؟
اصل میں ٹرمپ کی جو نئی ایک تو یہ کہ ظاہر ہے جیسا کہ آپ نے خود بتایا کہ ابھی تک ہمارے پاس کوئی پروف نہیں ہے, یہ لائرز ہیں, ان کو جھوٹ بولنے میں کوئی جھجک نہیں ہوتی ہے, یہ بالکل میڈیا کے سامنے اتنے تنگ تراک اور اعتبار کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں, بالکل ایسے ہی جیسے بیٹھ کے کہہ رہے ہو کہ عراق کے پاس ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہے اور آپ اس کے اوپر حملہ کر رہے ہیں, 25 لاکھ لوگوں کا قتل عام کر دیا ایک جھوٹی بنیاد کے اوپر جس کا ان کو اور ان کے الائز کو پہلے دن سے پتا تھا, یہ جھوٹ کو اتنے اعتماد سے بولتے ہیں اور سلوگنز بظاہر اچھے رکھتے ہیں لیکن اس کے پیچھے ہڈن ایجنڈا ان کا بہت خطرناک ہوتا ہے, لہذا رولا اس لیے ڈالا ہے, رول شور شرابہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ آتے ہی بظاہر تو یہ تھا کہ دو بلاک بن گئے اور وہ اس کے اندر ہوگا, ٹرمپ آتے ہی اپنی فوجوں کے خلاف جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے, اس نے آتے ہی کینیڈا کے خلاف سٹینڈ لے لیا, پاناما مسئلے کے اوپر سٹینڈ لے لیا, گرین لینڈ کے اوپر سٹینڈ لے لیا اور اپنے ہی ویسٹرن آئی کو بائٹ کرنے کی طرف چلا گیا, کاٹنے کی طرف چلا گیا ہے, یہ وہ چیز ہے جس کی طرف قرآن نے بھی اشارہ کیا ہے کہ یہ بظاہر اکٹھے نظر آتے ہیں لیکن دراصل ان کے دل ایک دوسرے سے دور ہیں, اور آپ نے عملی طور پہ دیکھا اس نے اپنے ہی آلائی کو اپنا ایک عالمی صوبہ بنانے کی بات کر دی, اس کی سوورینٹی ختم کرنے کی بات کی, اس نے ویسٹ کو بھی بلی کرنا اسٹارٹ کیا ہوا ہے, اور یوکرین کا مسئلہ تو چلے ایک ہے لیکن اوورال نیٹو کے مسائل کے اندر بھی وہ ویسٹ کے مقابلے میں آ گیا, تو شور اس لیے ڈلا ہے کہ ساری دنیا کو تو وہ گائیڈ کر رہا ہے اور وہ ڈکٹیٹ.
سروتی صاحب, یہ آپ گفتگو فرما رہے تھے کہ ایران میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گویا معاشرہ جو ہے منقسم ہے, اور جب پزشکان صاحب جو ہے وہ منتخب ہو کے آئے تو بھی یہ پروپیگنڈا کیا گیا, لیکن 11 فروری اسلامی انقلاب کی کامیابی کی سالگرہ کے دن جو آپ نے یعنی مسعود پزشکان صاحب نے میدان آزادی یا آزادی اسکوائر پر جو تقریر کی تو واضح جواب تھا امریکیوں اور ان کے آواریوں کو, یا کل خود جو رہبر کے ملاقات میں جو انہوں نے خطاب کیا ہے اور جس طرح سے اسلامی جمہوریہ ایران کی جو کلی پالیسی ہے اس پر اٹل رہنے کے جو عزم کا اعلان کیا ہے, تو وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ایران میں جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ جو انقلاب کے کلی اصول ہیں کوئی بھی صدر ہو اس سے منحرف نہیں ہو سکتا, اور وہ اسلامی اقدار اور اسلامی انقلاب کے جو اصول ہیں اس پر پوری طرح سے کارمند ہے؟
آپ کو کچھ وضاحت کرنا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی کہ دیکھیں اسلام جمہوریہ اسلامی ایران یعنی انقلاب اسلامی کے بعد جو ایک نعرہ تھا وہ یہ تھا کہ استقلال یعنی آزادی اور جمہوریہ اسلامی، یہ کوئی نعرہ نہیں تھا بلکہ آپ یہ ایک ایسا نعرہ تھا جو آج تک جاری ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ ایران کے اندر پوری طرح سے آزادی ہے، جو لوگ جھوٹ پھیلاتے ہیں، لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں ایران کے خلاف۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایران میں ہر انسان کو حق ہے اپنی بات رکھنے کا۔ آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ کے اندر اگر کوئی بھی ٹرمپ کے خلاف بولے گا تو اس کو کیا ٹرمپ رکھیں گے؟ فوراً اپنی کیبنٹ سے باہر کر دیں گے، فوراً جو ہے وائٹ ہاؤس سے بات کر دیں گے۔ لیکن ایران کے اندر ایسا نہیں ہے، ایران کے اندر اپنے نظریات کو بیان کرنے کی، اپنی بات رکھنے کی پوری آزادی ہے، اور ہمارے جو قانون اساسی میں بھی اس طرح کی پوری آزادی دی گئی ہے۔ اور اسی طرح ہمارے قانون اساسی میں لکھا ہے کہ ہمارے جو صدر کے کیا مسئولیت ہے، ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں، ہمارے جو چیف جسٹس ہیں ان کی کیا مسئولیت ہے، ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ اسی طرح ہر ایک شعبے کا، ہر ایک ڈپارٹمنٹ کا کی ذمہ داریوں کو پوری طرح سے صاف کر دیا گیا ہے، اور ہر جو ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ہر ایک شعبہ اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی سمجھتا ہے اور اس پہ عمل کرتا ہے۔ یہ آپ یہ دیکھیں جو یہ تمام ممالک ہیں، امریکہ ہے اور مغربی ممالک ہیں، آپ خود دیکھیے کہ وہاں پر کتنی آزادی ہے لوگوں کو، وہاں کے مسئولین کو کتنی آزادی ہے، کیا وہ اپنے صدر کے مقابلے میں آواز بلند کر سکتے ہیں، کیا وہ صدر کے جو غلط فیصلے ان پر آواز اٹھا سکتے ہیں، نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن ایران میں ایسا ہے، ایران میں لوگ اپنے نظریات کو رکھنے کے لیے پوری طرح آزاد ہیں، اور یہی ایک وجہ ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایران کے اندر اتنی زیادہ آزادی ہے، یہاں کے لوگ پوری طرح سے مطمئن ہیں، یہ آتے ہیں اور میڈیا کے ذریعے پروپیگنڈا کرتے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور لوگوں کو آپس میں لڑوانے کی کوشش کرتے ہیں، اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔
ناصر شیرازی صاحب، رہبر انقلاب اسلامی نے یورپی ٹرائیکا کو بھی شدید ہدف تنقید بنایا، چونکہ ابھی پچھلے دنوں انہوں نے ایران کے سلسلے میں پھر وہی اپنے گھسے پیٹے اور تکراری دعووں کو دہرایا کہ ایران مثلا عمل نہیں کر رہا ہے، اور یہ نہیں کر رہا ہے، وہ نہیں کر رہا ہے، اور آگے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ بات رہبر انقلاب اسلامی نے واضح طور پر فرمایا کہ بے حیائی کی بھی ایک حد ہوتی ہے، آپ نے کس وعدے پر عمل کیا کہ آپ ہم سے وعدوں پر عمل درآمد کا مطالبہ کریں، جبکہ ہم نے تو 11 شیخوں پر عمل درآمد کیا تھا؟ کس منہ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایران نے اپنے وعدوں پر عمل نہیں کیا؟ تو یورپ کا جو ایک رویہ ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس معاملے میں پوری طرح سے وہ امریکہ کا تابع محض ہے؟
ہاں نہیں، وہ اس میں شریک جرم ہے۔ دیکھیں، یورپ کی اس وقت بھی یہ بات ہوئی تھی جب P5+1 جو ایگریمنٹ تھا، اس ایگریمنٹ کو ٹرمپ نے آتے ہی ریووک کر دیا، تو اس وقت یہ بات کی گئی اسٹیٹ کی طرف سے کہ بھائی ٹھیک ہے، امریکہ اس سے نکلا ہے تو باقی 5 ممالک تو ہیں، تو یہ 5 ممالک تو اپنی گارنٹی دے، یہ ممالک تو کھڑے رہے، ان ممالک نے ضمانت دی تھی،
اور انہوں نے وعدہ بھی کیا تھا کہ ہم کریں گے، جو نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ کریں گے، باقاعدہ ایران سے وعدہ کیا تھا۔
جی جی، میں یہ کہہ رہا ہوں، وہ خود بھی کھڑے نہیں ہوئے، اور جب ان کو کہا گیا کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر وہ وڈرا کرتے ہیں تو آپ تو ایران کے ساتھ نارملائزیشن کریں، آپ تو سینکشنز کا خاتمہ کریں، آپ تو ایران کے ساتھ، اس وقت یہ ایئر بس وغیرہ کی ڈیل تھی فرانس کے ساتھ، تو وہ کنٹینیو کریں، وہ بالکل کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو ویسٹ نے اپنی فارن پالیسی کو امریکہ کا غلام بنا دیا ہے، اور آج اسی کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھ رہا ہے، اور وہ ویسٹ کے کلیکٹو نیشنل انٹرسٹ کو نہیں دیکھ رہا، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اس وقت جرمنی کے ساتھ ان کے مسائل ہو گئے ہیں، اس وقت ان کے مسائل فرانس کے ساتھ ہو گئے ہیں، پرتگال کے ساتھ ہو گئے ہیں۔ یورپ کے اکثر کنٹریز نے کہا ہے کہ اب ہمیں نیٹو سے نکل کر اپنا دفاع تشکیل دینا ہوگا، اور امریکہ کے اوپر اپنی ڈیپینڈنس کم کرنی ہوگی۔ کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے لیے بھی قابل اعتبار نہیں ہے، جو آپس میں ایک دوسرے کے لیے قابل اعتبار نہیں ہے، وہ جسٹن ٹروڈو بٹارا رو رہا ہے کہ ساری زندگی ہم نے اپنی فارن پالیسی کو امریکی فارن پالیسی کے تابع کیا، انہوں نے جس کو کہا کہ دن ہے ہم نے کہا دن ہے، جس نے کہا رات ہے ہم نے کہا رات ہے، لاکھوں لوگ بے گناہ مرتے ہیں، مشکلات ہوتی ہیں۔
بہت بہت شکریہ شیرائی صاحب، وقت ہمارا ختم ہو چاہتا ہے، ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ وقت بہت کم رہ گیا سروتی صاحب، آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. ظاہر ہے کہ ایران کے پاس پوری توانائی ہے، پوری صلاحیت ہے، اور ایٹمی ٹیکنالوجی پر امن مقاصد کے لیے پوری طرح سے اس کے پاس موجود ہے. ٹرمپ ہوں یا اس سے پہلے بائیڈن ہوں یا جو بھی ہو، جو بار بار یہ آپشن کی بات کرتے ہیں کہ دوسرا آپشن ہمارے پاس موجود ہے، تو کیا یہ توانائی، یہ صلاحیت ایران سے وہ چھین سکتے ہیں؟ جیسا کہ ایرانی وزیر خارجہ نے ابھی جدہ میں واضح طور پر کہا ہے کہ یہ ہماری اپنی توانائی ہے، ہماری صلاحیت ہے، اس کو ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا. جب نہیں چھین سکتے تو اتنا ہاتھ پیر مارنا کیوں؟
جی دیکھیں، ایسا ہے کہ ایران کا جو ایٹمی جو ٹیکنالوجی ہے وہ ایران میں خود بنائی، ایٹمی پروگرام ایران کا جو ہے وہ ایران میں بنایا گیا پروگرام ہے، یعنی ایران کا اپنا پروگرام ہے. ایران نے یہ کا ایٹمی پروگرام کبھی کسی سے لیا نہیں ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ایران نے جو یہ ایٹمی پروگرام کسی سے لیا ہے. سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا ایران ایٹمی بم بنا سکتا ہے؟ تو دیکھیے، ایسا ہے کہ ایران جو ہے اگر ایٹم بم بنانا چاہتا تو برسوں پہلے ایران بنا چکا ہوتا. یہ بات پوری طرح صاف ہے. رہبر انقلاب اسلامی کا جو فتویٰ ہے کہ ایران جو ہے ایسے کسی بھی ہتھیار کو نہیں بنائے گا، ایسے بم کو نہیں بنائے گا جو مظلوم، جو معصوم لوگوں کا قتل عام کرے، تو اس لیے ایران کبھی نہیں بنائے گا. اسی طرح جس طرح امریکہ پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ ایران جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے، تو اس میں ایسا بھی، یہ بھی پوری طرح پروپیگنڈا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ دسیوں برس سے لگاتار ایران پر الزام لگاتے آئے ہیں اور یہ جھوٹے دعویٰ کرتے آئے ہیں کہ ایران ایٹم بم بنانا جا رہا ہے، اور یہ اس طرح دوسرے جو ہمارے ہمسائے ممالک ان کو ڈرانا چاہتے ہیں اور ان سے اپنا مفادات حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ پوری طرح سے ایک جھوٹ ہے. ایران کی جو طاقت جو ہے وہ ایران کی ٹیکنالوجی ہے. ایران جو ہے اپنے عوام کے لیے، نہ صرف اپنے عوام کے لیے بلکہ علاقے کے جو ہمسائے ممالک ہیں، دوست ممالک ہیں، جو مبارک ممالک ہیں، برادر ممالک ہیں، ان تک یہ ایک اچھی ٹیکنالوجی جس کے ذریعے لوگوں کو بجلی کے شعبے میں، دوسرے تمام شعبے میں.
بہت بہت شکریہ جناب حاجی سروتی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عنایت کیا. آپ نے ہمارے معزز مہمانوں کی گفتگو ملاحظہ فرمائی، اور ایران نے آج نہیں، ایک عرصے سے بارہا اپنے اس موقف کا ادا کیا ہے کہ اسلامی اصولوں کے مطابق ہم اپنے موقف پر قائم رہیں گے، ہم دو طرفہ احترام کی بنیاد پر بات چیت کے لیے تیار ہیں، لیکن جب تک امریکہ یا کسی بھی حکومت کی جانب سے میکسیمم پریشر یا زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے والی پالیسی جاری رہے گی، اس وقت تک ہم کسی بھی قیمت پر امریکہ یا امریکہ جیسے کوئی بھی یہ بقول رہبر انقلاب اسلامی بدماش اور موزور طاقت ہوگی، اس سے کسی بھی قیمت پر مذاکرات نہیں کریں گے. اگلے پرانتے کے لیے مجھے لیے باسی جی اور دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. بہت شکریہ.